لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد لدى علاني ایک مومن انسان سے اس کی متوازن شخصیت بیلنسڈ پرسنالٹی جو کچھ طلب فرمایا ہے اس میں بنیادی طور پر چند حصص ہیں چند حصے ہیں اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مطلوب مومن بندے میں وہ حصے پائے جائیں. ہر شخص کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ سب سے پہلے مرحلے پہ اسے ان امور کا علم ہونا چاہیے جن امور میں وہ مبتلا ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالی کو مومن انسان سے یہ بات چاہیے کہ اگر اس مومن پہ زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو اسے زکوٰۃ کیسے دینی ہے, کہاں دینی ہے, یہ بنیادی چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اور اگر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو اللہ اس کے لیے ضروری قرار نہیں دیتا کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل کو سیکھے. ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں اس کے لیے تقاضا یہ ہے کہ وہ حج کے مسائل کو سیکھے, اور جب اس نے حج نہیں کرنا تو اللہ کے ہاں اس انسان کو کوئی مسئلہ کوئی پکڑ نہیں ہے کہ اس نے حج کے مسائل کیوں نہیں سیکھے. اس لیے مومن آدمی اس کی زندگی میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اسے جاننا چاہیے. اور کوئی شخص فتوے کا کام کرتا ہے, قاضی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے, تو اس کے ذمے اس سے زیادہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ زیادہ پڑھے, زیادہ لکھے, اپنے آپ کو زیادہ علم میں کھپائے اور علم کو مستحضر رکھے. اور اس میں یہ اخلاقی جرأت ہونی چاہیے کہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا وہ صاف زبان سے کہے کہ بھائی یہ چیز معلوم نہیں ہے اور میں اسے پڑھ کر سیکھ کر پوچھ کر آؤں گا. اور جس آدمی میں جہالت کا اعتراف نہ ہو اس کو علم کی ہوا بھی نہیں لگتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اصل چیز موت ہے، اور جس شخص کو مرنا نہیں آتا اسے زندگی بھی گزارنی نہیں آتی. نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، ایک آدمی کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے سرے سے طلاق دینے کا، تو شریعت سے کہتی ہی نہیں کہ تم طلاق کے مسائل کو سیکھو، یہ تو علماء کا کام ہے. لیکن طلاق دینے کا ارادہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ طلاق کا علم حاصل کرے کہ اللہ نے کس چیز کو ضروری قرار دیا ہے. ایسے ہی نماز ہے، ہر مومن پہ فرض ہے، تو وہ نماز کے مسائل کو سیکھے گا. اگر نہیں سیکھے گا اور نماز برباد کر لے گا تو اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی. اسی لیے صحیح بخاری میں ایک قول آیا ہے کہ لوگوں علم حاصل کرو قبل ان تصور، قبل اس کے کہ تم گھر کے بڑے بن جاؤ، قوم کے لیڈر بن جاؤ، تمہیں چاہیے کہ علم حاصل کرو. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دو لفظوں کا کتنا خوبصورت اضافہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ بعد ان تصوضوا، اور جب تم سردار بن جاؤ اور قوم تمہیں اپنی قیادت کے لیے منتخب کر لے تو اس کے بعد بھی علم حاصل کرتے رہو، کیونکہ وقت اور حالات بدلتے رہتے ہیں. اور جو شخص امامت کے درجے پہ فائز ہے، اگر اس کا علم صحیح نہیں ہوگا تو قوم کی رہنمائی بھی غلط ہو جائے گی. اور یہ رہنمائیاں اور لیڈرشپ، یہ اللہ کے ہاں جا کر جواب دینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی کام شروع کیا اور 9 آدمی اس کے کارخانے میں یا کسی بھی جگہ پہ کام کرتے تھے، اللہ اس سے قیامت میں ان 9 آدمیوں کے متعلق حساب لے گا، پھر اس کی باری آئی. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو 9 آدمی تم نے رکھے ہوئے تھے، یہ بندگی اور نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ ان کی تنخواہیں، یہ چیزیں پوری ہوتی تھیں یا نہیں؟ جھوٹ بولتے تھے تو تم انہیں منع کرتے تھے یا نہیں؟ حرام کھاتے تھے تو تم انہیں کچھ کہتے تھے یا نہیں؟ یہ سب چیزیں ہیں اس آدمی کے لیے جس کی قیادت میں اتنے لوگ آ گئے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے لعنت کی یہودیوں کے علماء پر، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ یہودیوں کے مولوی اور پیر، لولا ینہاہم الربانیون، ان کے وہ لوگ جو معاشرے میں اللہ والے کہلاتے تھے، عن قولہم الاثم، کیوں نہیں لوگوں کو روکتے تھے کہ لوگوں جھوٹ مت بول، وَأَقْلِهِمُ الصُّحْبَ، اور جن کے مشائخ تھے یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے تھے کہ حرام مت کماؤ. اور جب علماء کا منصب یہ ہو جائے کہ جھوٹ بولنے پہ انہیں عزت ملتی ہو اور حرام مال میں خود ان کا حصہ پڑا ہوا ہو، تو یہودیوں نے کیا ایسا قصور کیا تھا کہ ان پہ لعنت پڑی اور ان پہ نہ پڑے؟ اللہ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون عن قولہم الاثم واکلہم السحر، اور کیوں نہیں یہودیوں کے مشائخ علماء اپنی قوم کو منع کرتے تھے کہ دیکھو لوگو جھوٹ مت بولو اور حرام کا مال مت کھاؤ. تو اس لیے مومن انسان خدا کہتا ہے وہ اس چیز کا علم حاصل کرے جس کام کو وہ کرنے جا رہا ہے، اور پھر اس کی شخصیت میں دوسرا حصہ اللہ کو جو مطلوب ہے وہ یہ کہ وہ آدمی محنت کرے اور پیسے کو کمائے. پیسے کا کمانا، اپنی ضروریات پہ خرچ کرنا جب اس کے ذمے کوئی بوجھ نہیں ہے، اور پھر والدین ہیں ان کی ذمہ داری آ گئی، پھر بیوی کی ذمہ داری آ گئی، پھر اولاد کی ذمہ داری آ گئی. تو اللہ اس انسان کو پابند بناتا ہے کہ تم کماؤ اور خرچ کرو اور اپنے حقوق اور فرائض کا خیال رکھو. کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ معاشرے میں دوسروں پر بوجھ بن کر جیے اور کمانے کے تمام ذرائع کو اپنے لیے حرام قرار دے لے. ہر آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آدمی مال کمائے اور اپنی ذمہ داری جن جن کی ہے ان پر خرچ کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تاجر جو دکانداری کرتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جو جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں جاتا ہے. تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایک آدمی تاجر ہے، مال میں ملوث رہتا ہے، گننا اور خریدنا اور بیچنا یہی ختم نہیں، اور دوسرا اپنا سر کٹانے جا رہا ہے، تو یہ تاجر کیسے افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ نے ان کی تھوڑی عبادت کو بھی قبول کر لینا ہے، مراد وہاں یہ ہے. تو انہوں نے کہا تاجر کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے، مجاہد کا ذکر اللہ نے بعد میں کیا ہے، تو تاجر پہلے نمبر پہ اللہ نے ضروری قرار دیا کہ وہ معاش کے ذرائع کو اپنائے، اور منع فرمایا ہے اس سے کہ وہ زکات نہ دے، فطرانہ نہ دے، قربانی واجب ہے تو وہ بھی نہ دے. اور سکھایا ہے کہ تم نے جو شرعی فرائض ہیں اپنے مال میں سے ادا کرنے ہیں، اور جب زکات دے دی، فطرانہ دے دیا، قربانی دے دی، کئی ضرورت اور ایمرجنسی تھی وہاں پہ خرچ کر دیا، تو بقیہ مال اللہ کا تمہارے لیے پاک ہے. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے اللہ نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے اس پیسے اور دولت کو لوگو تمہاری عزت کی زندگی گزارنے کا بہت بڑا ذریعہ بنایا. جعل اللہ لکم قیاما، تمہارا وجود قائم ہے اس مال سے. اور فرمایا انتقال ہو جائے کسی کا اور بچے یتیم رہ جائیں، تو سفیہ عربی میں کہتے ہیں بے وقوف کو. دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں پہلی آیت ہے کہ سیقول السفہاء، ان قریب تم سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، اعتراض کریں گے. صورتحال کو نہ سمجھنا دنیا میں اور حالات پر غور کیے بغیر اعتراضات اور دوسروں کو گالم گلوچ شروع کر دینا بغیر معاملے کو سمجھے، اللہ ان کو کہتا ہے دوسرے پارے کی پہلی آیت میں کہ یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بے وقوف اللہ کی وہی میں بن رہے ہیں اور کوئی نہیں بنا رہا. سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، یہ بے وقوف لوگ جھٹ سے اعتراض کریں گے کہ کیا ہوا ہے، بیت المقدس کی طرف اچھے خاصے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا، یہ کیا ہے انہوں نے، بغیر یہ سوچے کہ حالات کیا ہیں. اللہ کی وحی آئی ہے، کیا چیز ہوئی ہے. اس لیے سفیہ بے وقوف کو بھی کہتے ہیں. لیکن سورہ نساء میں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں جب بچے یتیم رہ جائیں, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, تو دیکھو اپنا مال ان لوگوں کے حوالے نہ کر دینا جو لوگ تجربہ کار نہیں. یہاں بھی بے وقوف نہیں فرمایا, فرمایا جو لوگ نہ تجربہ کار ہیں مال ان کے حوالے نہ کر دینا. مولوی صاحب نے کہا میں بزنس کروں گا, اور مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزنس چیز کیا ہے, اور آدمی ان کی ایمان اس چیز پہ بھروسہ کر کے کہتا ہے حضرت یہ لیں 10 لاکھ اور کاروبار کریں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کاروبار ہوتا کیسے ہے, ان کی عزت, ان کا احترام, ان کے ساتھ تعلق, محبت سب جائز, اور یہ مال تجارت کے لیے پیسہ دے کے تجارت کرنا ناجائز. ایک آدمی ساری زندگی دفتر میں رہا, سیکٹری ہو گئے, ریٹائر ہو گئے, بڑے سے بڑا گریڈ پا لیا 19واں اور 20واں, وہ کہتا ہے دوستو شام کو مل کے کاروبار کیا کریں گے, اور اسے بالکل پتہ ہی نہیں ہے کہ کاروبار چیز کیا ہے. تمام عمر گزاری ہے دفتر میں اور حلال مال کمایا ہے, اب یہ ڈبوئے گا پیسے کو. اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی تجارت میں نا تجربہ کار لوگوں کو اپنا مال نہ دینا. جعل اللہ لکم قیاماً, اللہ نے اس پیسے کو تمہاری زندگی کا سبب بنایا ہے, اس کی وجہ سے تو تم زندگی گزار رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم بچوں کو آہستہ 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 کاروبار میں لگاؤ, یہاں تک کہ یہ طاقت پکڑ لیں, کاروبار سیکھ جائیں, پھر اصل زر ان کے حوالے کرو, یہاں تک کہ یہ جوان ہو جائیں, پھر طاقت آ جاتی ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ آدمی کوئی بھی وہ دادا بننے کی عمر کے قابل ہو جائے, مثلاً 12 سال میں اس کی شادی ہوئی اور 13ویں سال میں وہ باپ بن گیا, اور پھر 11-12 برس میں اس کے بیٹے کی شادی ہوئی اور پھر وہ باپ بن گیا, تو یہ دادا ہو گیا نا. جب دادا کی عمر کو پہنچ جائے تو اس پر بھروسہ کر کے پیسہ دیا جائے, بشرطے کہ اس بچے نے پہلے تجارت, دکانداری, کوئی بزنس, کوئی چیز کیا ہے. ایک دم سے پیسے دے دینا, اللہ کہتا ہے ایسے نہ کرنا, مال ڈوب جائے گا اور تم رسوا ہو. اللہ کو مومن کی شخصیت میں مال کی کمائی بھی مطلوب ہے کہ پیسے کماؤ, اور اللہ کو یہ بھی مطلوب ہے کہ اللہ کہتا ہے میری عبادت بھی کرو. مومن کی شخصیت میں کچھ حصہ دن اور رات کا خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے, نماز پڑھے, نفل پڑھے, تلاوت کرے, کتنی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو آپ اللہ کی اتنی عبادت کیا کیجئے کہ ہلکی ہلکی تھکن محسوس ہونے لگے, ہلکی ہلکی جسم میں تھکن آنے لگے. یہ ہر آدمی خود جانتا ہے کہ وہ 2 نفل پڑھنے سے تھک جاتا ہے یا 100 نفل پڑھنے سے تھک جاتا ہے, یہ لوگوں کی اپنا معاملہ ہے, اللہ نے کوئی حد نہیں. اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اور جب آپ فارغ ہو جائیں, سوچا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کام سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کریں, ان کا تو ہر کام ہی عبادت تھا. لیکن اللہ نے کہا کہ تبلیغ سے, لوگوں سے ملنے سے, لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے سے, اپنے گھر والوں سے پاس جانے سے, بات کرنے سے, ان سب سے فارغ ہو کے کچھ وقت ایسا نکالیے جب آپ نفل پڑھیں, تلاوت کریں, یہاں تک کہ آپ تھوڑی سی تھکن محسوس کرنے لگیں. اللہ کو مومن کی شخصیت میں یہ تھکن مطلوب ہے کہ تھکاوٹ ہو جائے اور جسم کہنے لگے کہ اب تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے, اللہ کی اتنی عبادت کرنی چاہیے. کیونکہ اگر عبادت نہیں کرے گا اور اللہ سے تعلق نہیں پیدا کرے گا تو اس کی شخصیت میں بڑا خلا باقی رہ جائے گا. اللہ نے انعام فرمایا ہے، عبادت کی عادت نہیں ہے، کس کا شکر ادا کرے گا جا کے اور کس کے سامنے سر جھکائے گا کہ آپ کی مہربانی، آپ نے اتنا بڑا انعام فرمایا. مر رہا تھا اور اپنا محبوب تھا، باپ تھا، بھائی تھا، اور اللہ نے زندگی دے دی. کہتا ہے لاکھ روپیہ ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، مگر اللہ سے تو شناسائی نہیں، اللہ سے تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. کہیں رمضان عید میں مل لیے تو مل لیے، باقی تو خدا کو جانا نہیں. بہت سے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ اپنے تصور اور خیال میں جو خدا بنا رکھا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور انہیں خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ حقیقت ہے، تصور نہیں ہے. اس لیے مومن سے مطلوب یہ ہے، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اللہ سے اگر شناسائی نہیں ہے، عبادت کبھی نہیں کی، اب دعا کس سے مانگنی ہے، کس کے سامنے بیٹھنا ہے، کس کے سامنے رونا ہے، کس کو کہنا ہے کہ تیرا بندہ مشکل میں گرفتار ہو گیا ہے، اپنے بندے کو بچا لے. کوئی مصیبت نہیں، کوئی خوشی نہیں ہے. آدمی کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ جو تم آج کل کچھ جو کچھ کر رہے ہو نا، تم سیدھے راستے پہ نہیں رہے، یہ تم نے انسانوں والی زندگی چھوڑ دی ہے. کوئی ذات تو ایسی ہونی چاہیے جہاں جا کے بندہ کہہ سکے کہ اے رب تیرا بندہ اب غلط کام کی طرف چل پڑا ہے، اے رب اب میں وہ کرنے لگا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ قبل اس کے کہ تیرا بندہ جہنم اور گمراہی میں چلا جائے تو سنبھال. کہاں جا کر کہے کہ اللہ میں اب اپنے نفس کی ماننے لگا ہوں اور افسوس ہے میں نے تیری راہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ مجھے پلٹا لے، میرے بس میں نہیں اب رہا. اس لیے خدا کی عبادت ضروری ہے، اتنا تو کرے کہ تھکن محسوس ہونے. اور اسی طرح علم، تجارت، عبادت، ایک اور چیز اللہ کو مطلوب ہے اور وہ ہے تربیت. آدمی ہوش سنبھالنے سے لے کے موت تک اس سے نہیں نکل سکتا. اپنی تربیت کرے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے. اللہ کہتا ہے کو انفسکم و اہلیکم نارا، لوگوں اپنے آپ کو بھی، اپنی جان کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لیے ماں باپ بننا کوئی آسان مرحلہ نہیں. اللہ نے ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دے. اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنے بچوں کے افعال پر نظر رکھے، اور اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ ان بچوں کو زندگی کی اونچ نیچ سمجھائے اور سکھائے. اور بچہ اپنی نادانی سے اور جوانی کی طاقت کی وجہ سے نہیں سنتا، نہیں مانتا، کوئی حرج نہیں ہے. مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، اس ہیرے کو ساری زندگی پالش کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں اولاد میں چمک پیدا ہوتی ہے، تب جا کر معاشرے کے لیے وہ ایک مفید آدمی اور فرد بنتا ہے. اور اولاد کی تربیت میں کوتاہی رہ گئی تو بس سمجھو اپنا بھی جہان برباد کیا اور آخرت میں بھی جواب دیا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا نہیں لگتا. انہوں نے کہا یہ اتنے تیر تلواریں اور ہر چیز چل رہی ہوتی ہے اور آپ جم کے کھڑے رہتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے، میں اس وقت بالغ بھی نہیں ہوا تھا اور میرے والد زبیر مجھے گھوڑے میں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے سامنے، اور میرے ہاتھ میں نیزہ دے دیتے تھے، اور میں بالکل بچہ تھا، اور وہ دشمنوں کی صف میں گھس جاتے تھے بغیر پرواہ کیے کہ میں آگے بیٹھا ہوں، اور مجھے صاف صاف بتاتے تھے کہ بیٹے ایسے لڑتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں، ایسے مارتے ہیں دشمن. یہ تربیت. اتنی گہری نظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تربیت پہ کہ آپ نے فرمایا اگر ممکن ہو تو اپنے بچے کو بخیل عورت کا دودھ نہ پلانا ورنہ یہ بڑا ہوگا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرے گا. بخیل ماں کا دودھ پیا ہے نا اور بڑا عہدہ مل گیا, اب 5 کروڑ 5 ارب کا چیک سائن کرنا ہے تو ڈرتا ہے کہ ارے اتنی بڑی رقم کیسے خرچ ہو جائے, اور لالچ اگر دے دو 2 لاکھ کا بھی تو کر دے. وہ بخل جو طبیعت اور خون میں رچ بس گیا ہے یہ نکلے کیسے؟ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی جگہ شادی کرتے ہو اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلانے سے گریز کرتی ہے تاکہ اس کی جوانی اور اس کا حسن قائم رہے, اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں جو دودھ نہیں پلاتی اس کا نقصان 18 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے جب اس کا بچہ جم کے گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھ سکتا, گاڑی چلانا دشوار ہو جاتی ہے اور بے ڈھنگی چلاتا ہے اور مارتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو دودھ 18 سال پہلے نہیں پلایا تھا نا اب ڈرپوک ہو گیا, دھماکہ ہوا اور جان پہ بن گئی, بھاگنے لگے, زخمی پڑا ہے, تڑپ رہا ہے, مر رہا ہے اور خون سے اس پہ وحشت تاری ہوتی ہے, قریب نہیں جاتا. یہ سب وہ بزدلی ہے جو ماں کے دودھ کے ذریعے بچے میں منتقل ہوئی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے ایسی جگہ شادی کرنے سے بھی جہاں لوگوں میں بخل ہو اور جہاں لوگ برائیوں میں مبتلا. اس لیے مومن آدمی اپنی بھی اصلاح کرے, اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین میں چلے گئے تو حنین کا معرکہ بڑا سخت معرکہ تھا مسلمانوں کے لیے, حوازن کے لوگ پرانے جنگجو تجربہ کار لڑے ہوئے, انہوں نے اپنے بوڑھوں کو بلایا اور کہا کہ کیا کریں. انہوں نے جنگ کی ایسی اسکیم بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس اسکیم میں جا کر بے بس ہو گئے اور کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی آواز بہت بلند تھی, کئی میل تک لوگ ان کی آواز سنتے تھے. فرمایا چچا اونچی آواز سے بولیے اور کہیے کہ کہاں گئے جن پہ بکرا جن کو پڑھ کے سنائیے, کہاں گئے آل عمران کو سننے والے, پلٹو واپس آؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ان دشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور بار بار دو جملے بار بار فرماتے تھے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, میں بلا بھاگنے والا ہوں, انا ابن العواتق, اور تم جانتے ہو کئی عاتقہ نام کی عورتوں نے مجھے دودھ پلایا, انا ابن العواتق, میں نے عاتقاؤں کا دودھ پیا ہے, میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, میں کوئی ڈرنے والا. ان ماؤں کے دودھ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا. اس لیے یہ تربیت کے مراحل میں سے ہے کہ آدمی دیکھے اپنی اولاد کا رشتہ کہاں کر رہا ہے, ان کے ہاں کیا معاملہ ہے. یہ سب چیزیں اللہ کو مومن کی شخصیت میں مطلوب ہیں, ضروری علم بھی حاصل کرے, بقدر ضرورت کمائے بھی اور عبادت کرے جب تک کہ تھوڑی سی تھکن محسوس نہ ہونے لگے, اور سب سے بڑی چیز اپنی اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کا کرنا ہے, تب جا کر مومن کی شخصیت کہیں بنتی ہے اور ڈیولپ ہوتی ہے.